عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامین, اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور پھر فرصت کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر کافی افسوس ملتے رہتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ٹالو, خاص طور پر نیکی اور خیر کو فوراً انجام دینا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے بعد میں مصروفیت یا بیماری یا موت انسان سے نیکی کا یہ موقع چھین لے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں, بس جب بھی خیر کا موقع ملے اسے غنیمت شمار کرو. بعض لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت آنے والے کل کی فکر اور اندیشے میں ڈوبے رہتے ہیں اور کوئی کام بھی کھل کر نہیں کر سکتے, جس کے نتیجے میں وہ مسلسل ناکامی کا شکار رہتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے معمولی یا بڑی کامیابی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی, جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دل سے ان کی محبت دور ہو جاتی ہے. اسی لیے عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اکثر اوقات یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بزرگ حضرات بچوں کو سنتے نہیں ہیں, لیکن اچھے آداب کسی کا بھی دل جیتنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے. اس سے انسان کو عزت ملتی ہے اور اسی سے انسان کو کی عزت قائم رہتی ہے. اسی طرح سے ایک دیندار انسان علم کی کمی کی وجہ سے بے دینی کی جانب مائل ہو سکتا ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عابد و زاہد انسان کو یہ تک نہ معلوم ہو سکے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 خرداد 18 ذی الحجہ اور 14 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ ذی الحجہ سن 10 ہجری قمری کو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے لوٹتے وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، نزدیک ہے کہ خدا کا فرشتہ مجھے پکار لے اور میں لبیک کہوں. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے جس میں ہدایت ہے اور جو نور ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. آپ نے یہ جملہ 3 بار دہرایا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. شیعہ اور سنی علماء نے حدیث غدیر کو تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے. یوم غدیر کے بارے میں حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس دن خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کا امام مقرر کروں تاکہ امت میرے بعد ان کی اقتدا کرے. خدا نے اس دن دین کو کامل کیا. اسی دن یعنی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے. اٹھارہ ذی الحجہ سن 1214 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور عالم دین شیخ مرتضیٰ انصاری ایران کے شہر دسفول میں پیدا ہوئے. وہ بے نظیر صلاحیتوں کے مالک تھے، اسی لیے ان کو شیخ اعظم کہتے ہیں. انہوں نے بڑی تیزی سے علمی مدارج طے کیے اور کم عمری میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے. انہوں نے فقہ اور اصول فقہ میں نئے نظریات پیش کیے. شیخ مرتضیٰ انصاری کی ایک اہم خصوصیت آسان طرز پر علمی مطالب کو بیان کرنا تھا. اصول اور اصول فقہ میں ان کی کتابیں رسائل اور مقاصد دینی مدارس کی درسی کتابوں میں انتہائی اہم شمار ہوتی ہیں، جبکہ دیگر کتابوں میں مناسک حج اور اصول فقہ بھی شامل ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری نے 67 برس کی عمر میں وفات پائی. چوبیس خرداد سن 1264 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ غلام حسین ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں ہی حاصل کی. اس کے بعد آپ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں علامہ سید محمد کاظم یزدی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. سن 1310 ہجری شمسی کے بعد آخر دم تک وہ مشہد مقدس میں رہے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے احاطے میں ان کی اقتداء میں نماز ہوتی تھی. ان کی شائع شدہ کتابوں میں دروس دینیہ بر تفسیر قرآن خاص طور پر قابل ذکر ہے. سن 1369 ہجری شمسی میں آپ نے وفات پائی. چوبیس خرداد سن 1288 ہجری شمسی کو ایران کے جابر بادشاہ محمد علی شاہ قاجار کو معزول کر دیا گیا. محمد علی شاہ قاجار کا دور حکومت مختصر لیکن کشمکش سے بھرا ہوا تھا. محمد علی شاہ قاجار نے روس کی حمایت سے عامرانہ اقدامات جاری رکھے اور عوام سے مطالبہ کیا، لیکن گیلان سے عوامی مجاہدین قزوین کے راستے تہران میں داخل ہوئے اور بختیاری قبائلی اصفہان سے ہوتے ہوئے تہران پہنچے۔ اس طرح تہران پر عوام کا قبضہ ہوا، جس کے نتیجے میں محمد علی شاہ قاجار نے روسی سفارت خانے میں پناہ لی۔ عوامی قوتوں نے شہر پر قبضے کے بعد محمد علی شاہ قاجار کو معزول کر کے اس کے نو عمر بیٹے احمد شاہ قاجار کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ محمد علی شاہ قاجار کی عامرانہ حکومت کا خاتمہ مجلس شورائے ملی پارلیمنٹ کے دوسرے دور کے آغاز کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ چودہ جون سن 1820 عیسوی کو محمد علی پاشا کی کمان میں مصر کی فوج نے سوڈان پر حملہ کیا اور اس کے شمالی حصے کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف اسی زمانے میں انگریزوں نے جنوبی سوڈان پر قبضہ کر لیا، لیکن سن 1881 سے سوڈان کے عوام نے مہدی سوڈانی کی قیادت میں مصر اور برطانیہ کے تسلط کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ سوڈانی عوام نے سن 1885 میں مصر اور برطانیہ کی افواج کو سخت شکست دیتے ہوئے اپنے ملک کے وسیع علاقے کو آزاد کرا لیا، مگر پھر سن 1898 میں مصر اور برطانیہ کی افواج نے مہدی سوڈانی کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ایک معاہدے کی روح سے سوڈان میں مصر اور برطانیہ کی مشترکہ حکومت قائم ہوئی اور سر انجام سن 1956 میں سوڈان کو مکمل آزادی ملی۔ چودہ جون سن 1830 عیسوی کو الجزائر میں جارے فرانسیسی افواج اتریں۔ یہ الجزائر پر قبضے کے لیے فرانس کی جارحانہ کارروائیوں کا آغاز تھا۔ الجزائر کے غیور اور مسلمان عوام نے فرانسیسی سامراج کے خلاف روز اول سے اپنی جدوجہد شروع کر دی، جو مختلف نشیب و فراز کے ساتھ 80 برس تک جاری رہی۔ 1910 میں فرانس نے طاقت کے زور پر الجزائر کو اپنی کالونی بنا لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کے خلاف الجزائر کے عوام کی جدوجہد میں شدت آ گئی اور بالآخر سن 1962 میں الجزائر کے عوام کی شدید جدوجہد کے نتیجے میں فرانس کے اس وقت کے صدر جنرل ڈیگال الجزائر پر سے فرانس کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح شمالی افریقہ کا یہ مسلمان ملک 130 سال کی طویل جدوجہد کے بعد فرانسیسی سامراج سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور چودہ جون سن 1856 عیسوی کو احمد رضا خان بریلوی ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی نے 4-5 برس کی عمر میں ہی قرآن مجید ختم کر لیا تھا۔ وہ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے، لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ان کی عقیدت و محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے حمد، نعت اور منقبت کے علاوہ کسی اور صنف سخن کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے زمانے میں جب وہابیوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور توہین آمیز کتابیں شائع کیں، نیز مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، تو آپ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرایا۔
آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش 3 جلدوں میں ہے، جس کے منظر عام پر آنے کے بعد اردو نعت ادب کا ایک مستقل حصہ بنی۔ احمد رضا خان بریلوی کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بہت مشہور ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، انسان کی زندگی محدود ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں کرنے کے اہم کاموں کی ایک فہرست بنائے تو اسے محسوس ہوگا کہ زندگی کم ہے اور کام زیادہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک منظم زندگی گزارے اور فضول اور لاحاصل کاموں سے پرہیز کرے، بصورت دیگر وہ اسی میں مشغول رہے گا اور اہم کام رہ جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں، جو شخص فضول کاموں میں مشغول ہو جائے وہ زندگی کے حقیقی اہم امور سے، جن کی آرزو دل میں رکھتا ہے، دور رہ جاتا ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا انسانی عقل کو بیکار کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں۔ عاقل اور سمجھدار انسان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنی عقل پر غضب کو حاوی نہ ہونے دے۔ چنانچہ مولا متقیان فرماتے ہیں، غصہ انسان کی عقل کو فاسد اور راہ ثواب سے دور کر دیتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں عزت و شرافت کے کئی معیار ہیں، حسب نسب، مال و دولت، مقام و منصب وغیرہ، لیکن اگر انسان کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے اصل شرافت انسان کا اچھا اخلاق ہے، اور یہی اخلاق بے عزت کو عزت دار بنا سکتا ہے اور صاحب عزت کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں سے کم بھی کر سکتا ہے۔ اخلاق کی اسی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں مولا کہ بہت سے ایسے صاحبان عزت ہیں جن کا اخلاق انہیں ذلیل کر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے ذلت والے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کا اخلاق صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سرزمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس اہم مقام منصب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے اور زمین پر اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرے، لیکن اگر اپنے اس مقام منصب سے آگاہ نہ ہو تو اس کا سارا علم ظاہری شان و شوکت تو شاید عطا کر دے، لیکن اسے خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ اس کا سارا علم جہل کے برابر ہے۔ جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے معصیت سے ذلیل نہیں کرتا۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی 9 مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیل لے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ڈینیل لے جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھی۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیل لے نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیل لے نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیل لے کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیل لے اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے، اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ Thank you. سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گیرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا، قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونے عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدا واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل لے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا، گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں، اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں، یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا، نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے، سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایرانی ایئر ڈیفنس کے ذریعے سیمونی فوج کا ایک اور F-35 طیارہ تباہ کر دیا گیا. سہونی مراکز پر آپریشن وعدے صادق 3 کے تحت ایران کے جوابی میزائل حملوں کے نئے مرحلے میں بھی تل ابیب سمیت پورے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مسقط میں اتوار کو ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں. ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ہم ایرانی مفادات کا تحفظ کریں گے، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف. اور ہندوستان کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے پر مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے. اور اب خبریں تفصیل سے. ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ مار گرایا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے آج ہفتے کو اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ مار گرایا. اس طرح ایران پر اسرائیل کے جمعے کی صبح سے ہونے والی جارحیت میں اب تک ایران نے اسرائیل کے کم سے کم 3 F-35 طیارے مار گرائے ہیں. اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا تھا کہ فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جمعے کو صہیونی حکومت کے 2 F-35 جنگی طیاروں کو اور کئی ڈرون طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. صہیونی مراکز پر آپریشن وعدے صادق 3 کے تحت ایران کے جوابی میزائل حملوں کے نئے مرحلے میں بھی تل ابیب سمیت پورے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس دوران صہیونی فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم بری طرح ناکام دکھائی دیے. صہیونی ذرائع نے ایران کے جدید میزائل حملوں کی بھی تصدیق کر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایران نے 5ویں مرحلے کے حملوں میں اسرائیل کے زیر قبضہ سبھی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. ان حملوں کے دوران تل ابیب اور مقبوضہ شمالی فلسطین اور مقبوضہ جنوبی فلسطین میں بھی حساس مراکز کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کیا گیا ہے. ہفتے کے روز ہونے والے ان حملوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہوائی اڈے نشانہ بنے، جہاں F-35 اور F-16 جیسے طیارے بھی موجود تھے. صہیونی میڈیا کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں صرف تل ابیب میں سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں صہیونیوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا. غیر ملکی نشریاتی اداروں کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کے سامنے اسرائیل بے بس نظر آ رہا ہے، اور ایران جہاں چاہتا ہے اسرائیل کے حساس مراکز کو نشانہ بناتا ہے. اس درمیان صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ شدید سینسر کی وجہ سے ایران کے میزائل حملوں کی تصویریں جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. واضح رہے کہ ایران نے جمعے کی رات وعدہ صادق 3 آپریشن کا بھرپور انداز میں آغاز کیا، جس کے دوران اب تک سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے صہیونی فوجی مراکز کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت اپنی خبیثانہ جارحیت کے نتائج سے بچ کر
نہیں بچ نہیں سکے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات اپنے ایک اور ٹی وی پیغام میں ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خبیث اور پست صہیونی حکومت نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے جس کے نتائج اس کو تباہ و لاچار کر دیں گے۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایران کی عظیم قوم اطمینان رکھے کہ ایران کی مسلح افواج خود ان کی مدد و حمایت سے پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گی، غاصب حکومت کو سنگین اور کاری ضربیں لگائیں گی، اور یہ حکومت اتنی بڑی خباثت کر کے بچ کر نہیں نکل پائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس پیغام میں فوج کے کمانڈروں، سائنسدانوں اور عام شہریوں کی شہادت کی مناسبت سے تبریک اور تعزیت پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملت ایران اپنے گراں بہا شہدا کے خون اور اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے چشم پوشی نہیں کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دہشت گرد، رذیل اور خبیث صہیونی حکومت کو سخت جواب دینے پر مبنی ملک کے تمام حکام، مختلف سیاسی دھڑوں اور مختلف طبقات کی ایک آواز اور مطالبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ صہیونیوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور زندگی ان کے لیے تلخ ہو جائے گی، نیز ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ وہ یہ خیال نہیں کریں کہ انہوں نے حملہ کیا اور بس ختم ہو گیا، حرکت انہوں نے شروع کی ہے اور جنگ کا آغاز کیا ہے، اور ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس بڑے جرم سے بچ کر نکل جائیں۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج یقیناً صہیونی حکومت کو سنگین اور کاری ضربیں لگائیں گی، اور ایران کی قوم اور حکام مسلح افواج کے طرفدار اور حامی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران اذن الہی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ ایرانی فوج کے آرش خودکش بمبار ڈرون طیاروں نے مقبوضہ فلسطین میں کئی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے تیار کردہ آرش نامی متعدد خودکش بمبار ڈرون مقبوضہ فلسطین کے اندر تک جانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے طے شدہ اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ایران آرمی کے ماہرین کے ہاتھوں تیار شدہ آرش ڈرون 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو بآسانی نشانہ بنانے پر قادر ہے۔ 5 سال پہلے ایران نے اس ڈرون کو متعارف کرایا تھا، جس کے بارے میں ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے اس ڈرون کو خاص طور پر تل ابیب اور حیفا کے لیے تیار کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مسقط میں اتوار کو ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مسقط میں اتوار کو ایران اور امریکہ کے چھٹے دور کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہماری بنیادی توجہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر مرکوز ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ڈپلومیسی اور امن کے دشمنوں نے ایرانی قوم پر ایک ظالمانہ جنگ مسلط کر رکھی ہے، اور امریکہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے تمام دعووں کے باوجود ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے سمیت صہیونی حکومت کی جارحیت میں اس کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جب تک ایرانی قوم کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت ختم نہیں ہوتی، امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حصہ لینا، جو جارحے کا سب سے بڑا حامی اور شریک ہے، لا حاصل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے وعدہ صادق 3 میزائل کارروائی کے بارے میں ایک اور باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ اس کارروائی میں اس کے میزائل اور ڈرون یونٹ نے ٹارگیٹ اور اسمارٹ اسٹرائک کے وسائل کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے دشمنوں کے فوجی مراکز اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ان فوجی صنعتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں وہ میزائل اور دوسرے فوجی وسائل تیار کیے جاتے تھے جنہیں علاقے کے عوام بالخصوص فلسطینیوں اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. سپاہ پاسداران کے بیان میں آیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں واقع متعدد فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا. بیان کے مطابق فیلڈ رپورٹوں، سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ دسیوں میزائل اپنے اسٹریٹجک اہداف سے ٹکرائے ہیں اور دشمنوں کے دعووں کے برخلاف وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائلوں کی متعدد لہروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. اس گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایران پر صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں، ایٹمی سائنسدانوں اور فوجی افسروں کی شہادت پر اپنے ایرانی ہم منصب کو تعزیت پیش کی اور ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا. روسی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس اقدام پر اپنی تشویش سے صہیونی حکام کو آگاہ کیا ہے. یہ جارحیت بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور روس کشیدگی ختم کرنے کے لیے ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی ٹیلی فونی رابطہ کرنے اور اظہار ہمدردی کرنے پر اپنے روسی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت ان کی حلف برداری کے فوراً بعد سے ہی ایران کے ایک سرکاری مہمان شہید اسماعیل ہنیا کو قتل کر کے علاقے میں کشیدگی کو ہوا دینے کے در پہ رہی ہے. صدر ایران نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور حتمی طور پر اسے اس جارحیت کا مناسب جواب دیا جائے گا. پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. ایسے ہاتھوں کو تھامنے کے بجائے جھٹک دینا چاہیے. ہفتے کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اور عالمی حالات پر پرجوش اور جذباتی خطاب کرتے ہوئے مسلم دنیا سے بیدار ہونے کی اپیل کی. خواجہ محمد آصف نے اپنے خطاب کا آغاز اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت سے کیا. خواجہ محمد آصف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ درد اور غم ہمارا مشترکہ درد ہے. ہم ایرانی مفادات کا تحفظ کریں گے اور ہر عالمی فورم پر ان کی حمایت جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان آج بھی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ ہی کبھی تعلقات قائم کیے. پاکستان کے وزیر دفاع نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل اس وقت یمن، ایران اور فلسطین کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے. اگر آج مسلم دنیا متحد نہیں ہوئی تو یاد رکھیں کل ہر ایک کی باری آئے گی. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اب صرف مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا کے عوام بھی کھل کر آواز بلند کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ غیر مسلم دنیا کے ضمیر تو جاگ گئے مگر افسوس کہ مسلمان حکمراں ابھی بھی خواب خرگوش میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا کے وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی یا تجارتی تعلقات رکھتے ہیں انہیں فوری طور پر یہ تعلقات منقطع کر دینے چاہیے. ہندوستان کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے پر مرکزی حکومت کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے. اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے پر حکومت ہندوستان کو کانگریس پارٹی نے سخت ہدف تنقید بنایا اور اس اقدام کو انتہائی شرمناک قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کانگریس نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہندوستان تاریخی طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور عالمی امن اور انسانی وقار کی حمایت کی ہے، لیکن یہ میراث اب ملبے میں دب کر رہ گئی ہے۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ ہندوستان نے ابھی 12 جون کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی پر ووٹنگ سے اعتراض کیا۔ کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ ہندوستان نے اپنے بنیادی اصولوں کو ترک کر دیا ہے اور تل ابیب کے سامنے جھک گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد 149 مثبت اور 12 منفی ووٹوں کے ساتھ منظور کر لی گئی تھی، جبکہ ہندوستان سمیت 19 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور اسرائیل قرارداد کے خلاف ووٹ دینے والے ممالک میں شامل تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں پروگرام آج کا ایران، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے مرکزی پروگرام سے خطاب میں فرمایا، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب نے مغربی دنیا کو مبہوت کر دیا تھا، اور آج اسی انقلاب کی برکت سے وجود میں آنے والا اسلامی جمہوری نظام استقامت و پائیداری کے ساتھ ترقی و پیش رفت کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے مرکزی اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کو 30 برس سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی دنیا آپ کے وجود کا احساس اور آپ کے انقلاب کا اثر دیکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دنیا میں امریکی حیثیت کا زوال اور صہیونیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت بھی اسی انقلاب کی دین ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عقلانیت کو اسلامی انقلاب کی بنیاد اور ولایت فقیہ اور ملی خود مختاری کو اس عقلانیت کے 2 بنیادی ارکان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ولایت فقیہ نہ ہوتی تو انقلاب دین سے منحرف ہو جاتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملی خود مختاری اس بات کا سبب بنی کہ ملک و قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ملی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے گرین یا ریڈ سگنل کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ ہم کر سکتے ہیں کہ سلوگن پر عمل کیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملی خود مختاری کے لیے دفاعی طاقت کے ارتقاء پر زور دیا، ملک کی ایٹمی صنعت کو سائنس و ٹیکنالوجی کے سبھی میدانوں میں ترقی و پیش رفت کی اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور متعدد سائنسی و صنعتی ترقی کا دار و مدار اسی ٹیکنالوجی پر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے افزودگی کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی کلید قرار دیا اور فرمایا کہ ہمارے دشمن اسی لیے ایران میں افزودگی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ ہمیں افزودگی انجام نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صنعت نہ ہو اور وہ اس کا محتاج رہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں امریکہ کو ملت فلسطین کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت زوال پذیر ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔
شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا ملائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ
سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب کے ولی عہد، قطر کے امیر، ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور سے ٹیلی فونی بات چیت کی ہے۔ صدر ایران نے سعودی ولی عہد کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ روابط کی تقویت، علاقائی تعاون کے فروغ اور وحدت اسلامی کے استحکام پر زور دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج، بالخصوص ایرانی آزمین حج کی میزبانی نیز مناسک حج کی ادائیگی کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے سعودی حکومت کی کوششوں کی قدردانی کی۔ انہوں نے مناسک حج کو ایک دین، ایک کتاب اور ایک پیغمبر پر امت اسلامیہ کے اتحاد کی پرشکوہ تجلی قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ معنوی اور دینی رشتہ اسلامی ملکوں کے روابط کے زیادہ مستحکم ہونے کا باعث بنے گا اور اس کے سائے میں امت اسلامیہ کی عزت و سربلندی میں اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس گفتگو میں سبھی اسلامی ملکوں، بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ اچھی ہمسائیگی اور دینی بنیاد پر استوار برادرانہ اور دوستانہ روابط بڑھانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران امت اسلامیہ کے مشترکہ مفادات، امن و سلامتی اور مسلم اقوام کی رفع و آسائش کی غرض سے سبھی شعبوں میں باہمی روابط کے فروغ اور ہمگیر تعاون کی تقویت کے عزم راسخ کے ساتھ قدم بڑھانے پر تیار ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی حکومت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ یہ بڑی اسلامی عید امت اسلامیہ، بالخصوص ایران اور سعودی عرب کے عوام کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے عالم اسلام میں وحدت کی اہمیت کے بارے میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے موقف کو قابل تعریف بتایا اور ایران اور سعودی عرب کے روابط کی تقویت کے لیے انجام دیے جانے والے اقدامات کو اہم اور قابل قدر قرار دیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ صرف ایران اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ سبھی اسلامی ممالک کو اس مثبت روش سے فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو جانبہ روابط میں توسیع کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر صدر پزشکیان نے امیر قطر کو عید قربان کی مبارکباد پیش کی اور قطر کے عوام کے لیے وقار اور سربلندی کی دعا کی۔ صدر مملکت نے عید الاضحیٰ کو امت اسلامیہ کے اتحاد و یکجہتی اور یک دلی کی علامت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس موقع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اسلامی ممالک اپنے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں مزید اضافہ کریں گے۔ صدر پزشکیان نے اسلامی ممالک کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعاون کو مسلمانوں کے بنیادی مسائل کے حل، بالخصوص صہیونی حکومت پر دباؤ اور اس ظالم حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے انتہائی اہم اور مؤثر اور مفید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ مسلم ممالک کے اتحاد کے ذریعے علاقے میں امن و سکون کو واپس لوٹا سکیں۔ اس موقع پر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر مسعود پزشکیان کے ٹیلی فونی رابطے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کی حکومت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور ایرانی عوام کے لیے سلامتی، سعادت اور برکت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امت اسلامیہ ایک انتہائی مشکل اور حساس حالات سے گزر رہی ہے اور امید ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور قطر کے تعاون کے ذریعے غزہ کے مظلوم اور بے دفاع عوام کی نسل کشی کو روکا جا سکے اور صہیونی حکومت کو لگام دی جا سکے۔ قطر کے امیر نے امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دے کر مشترکہ اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فونی گفتگو کی. انہوں نے عید قربان کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں اتحاد یکجہتی پر زور دیا. صدر مملکت نے اس موقع پر کہا کہ صہیونیوں کے بہیمانہ جرائم اور مظالم کے خاتمے کے لیے امت اسلامیہ کا مسئلہ فلسطین کے گرد متحد ہونا انتہائی ضروری ہے. ترک صدر نے بھی ایران کی حکومت اور ایران کے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عید کو امن، سکون اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بہترین موقع قرار دیا. اسی طرح ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں اور آذربائیجان کے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی. صدر مملکت نے کچھ عرصے قبل انجام پانے والے اپنے دورے آذربائیجان کا ذکر کرتے ہوئے اس دورے کو انتہائی اہم اور تعمیری قرار دیا اور ہر سطح پر تعلقات میں فروغ کی امید ظاہر کی. صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس موقع پر نقل و حمل اور توانائی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعاون میں اضافے کو علاقائی استحکام کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا. تمام گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے مغربی فریقوں کو خبردار کیا کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کو نفی کر کے انہیں معاہدے کو بھول جانا ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایٹمی توانائی کے شعبے میں ایران کی قومی اور مقامی صلاحیتوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کیوں صرف دنیا کے چند ملک ایٹمی ری ایکٹر کا ایندھن بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس کے لیے قابل ذکر مالی ذخائر کے علاوہ اسٹریٹجک سیاسی نظر، طاقتور صنعتی تنصیبات، اعلی تعلیم اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو افرادی قوت کی تربیت اور فنی معلومات کی پیداوار کر سکیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایران نے ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہم ان محسن وطن کو ہرگز ناامید نہیں کریں گے جنہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے. سید عباس راغچی نے اس پیغام میں زور دے کر کہا کہ افزودگی کے حق کو نفی کر کے معاہدے کا تصور تک نہیں ہوگا، لیکن اگر ایٹمی ہتھیاروں کی نفی ہدف ہو تو معاہدے کا حصول ممکن ہے. سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ہر دوسری قوم کی طرح ایرانی عوام کو بھی ایٹمی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے. محمد اسلامی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایٹمی صنعت ایک بنیادی معلومات پر مبنی اور ترقی کو فروغ دینے والی صنعت ہوتی ہے جس کے اثرات تمام شعبوں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام حصوں پر مرتب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایٹمی صنعت ایک انجن کی مانند ہر ملک کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کو آگے بڑھا سکتی ہے. ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس سند کو حاصل کرنے کے لیے بھاری قیمت چکائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی استقامت کے جذبے کے تحت اس ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے، اسے کہیں سے خریدا نہیں ہے اور درآمد بھی نہیں کیا، لہذا ہر دوسری قوم کی طرح ایرانی عوام کو بھی ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ عالمی قوانین، معاہدے اور اصول ایران کے اس حق کو نظر انداز یا نفی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس راستے پر ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے برکس ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے اجلاس کے موقع پر وینزویلا کے صدر اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے برازیل میں منعقدہ برکس تنظیم کے رکن ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے 11th اجلاس کے موقع پر ایران و ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکروں کے مابین ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان تاریخی و ثقافتی مشترکہ اقدار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان ایک دوسرے سے اور زیادہ رابطے رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے علاقے میں ایران اور ہندوستان کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے قابل قبول ہیں، تاہم فریقین کے پارلیمانی روابط کو بھی اسی سطح پر پہنچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں دوستی گروپ اور کمیشن بنے ہوئے ہیں، مگر توقع اس سے زیادہ کی ہے۔ محمد باقر قالیباف نے ہندوستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی، جو بین الاقوامی قوانین کے منافی تھا، مذمت کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقع پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی، اور ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایران ہندوستان کو روس اور چین کے ہمراہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر اوم برلا نے بھی ایران و ہندوستان کے درمیان مختلف گہرے بندھنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران و ہندوستان کے درمیان جاری تعاون مستقبل میں مزید فروغ پائے گا اور ہم دو طرفہ تعلقات اور زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیباف نے اپنے دورے کاراکاس کے موقع پر وینزویلا کے صدر سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس موقع پر اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وینزویلا کے صدر مادورو نے ایران و وینزویلا کے تعلقات پر روشنی ڈالی اور تعاون میں فروغ پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ محمد باقر قالیباف اپنے دورے جنوبی امریکہ کے موقع پر برکس تنظیم کے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کے لیے برازیل کے دورے پر تھے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ میں نسل کشی روکنے کی قرارداد وٹو کرنے کے امریکی اقدام کی سخت مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدام امریکہ کے فیصلہ کرنے والوں کی اخلاقی پستی اور مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی عوام اور بچوں کے قتل عام میں ان کی مشارکت کا ثبوت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ میں نسل کشی روکے جانے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام صہیونی حکومت کے جرائم میں مشارکت جاری رکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ کہا کہ یہ ویٹو نہ صرف یہ کہ اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے عالمی برادری کے مطالبے کی توہین ہے بلکہ امریکہ کے فیصلہ کرنے والوں کی اخلاقی پستی کی علامت اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ امریکی حکام مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں اور بچوں کے قتل عام میں شریک ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی پر مبنی غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور جنگی جرائم کو روکنا سبھی بین الاقوامی اداروں اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سبھی ملکوں بالخصوص اس خطے کے ممالک اور اسلامی دنیا کو چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو غزہ میں نسل کشی روکنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری توانائیوں سے کام لیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنان کے دورے کے موقع پر اس ملک کے صدر سے ملاقات کی اور علاقائی اور دو طرفہ موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ سید عباس عراقچی نے 3 جون کو بیروت میں لبنان کے صدر جنرل جوزف اون سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقچی نے اس ملاقات میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے لبنانی صدر کو سلام پہنچایا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر لبنان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ایرانی کمپنیاں لبنان کی تعمیر نو کے عمل میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور مختلف سیاسی و مذہبی گروہوں کے درمیان قومی مفاہمت کے لیے ہونے والے لبنان کے قومی مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ لبنان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ لبنان کے صدر نے اس ملاقات میں صدر مسعود پزشکیان کو پرخلوص سلام اور ایران کی حکومت و عوام کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے بعض حصوں سے قبضے کے خاتمے اور صہیونی حکومت کی جارحیت سے پیدا ہونے والی تباہ کاریوں کی بحالی نئی لبنانی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ جوزف اون نے مزید کہا کہ لبنان کی حکومت تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنے ملک کی آمادگی پر زور دیا۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات میں ایران اور لبنان اور دونوں ممالک کی قوموں کے دیرینہ اور مثبت تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف رجی نے بھی مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی آمادگی ظاہر کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
ہم بت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر۔ ہم بت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر۔ ان سے ہے کون اچھا، ان سے ہے کون بہتر، ہیں خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر۔ لاریب کے امام مہدی کے ہیں یہ نائب، لیکن انہیں ہم ان سے افضل سمجھتے ہیں کب۔ مرضی امام دی کی چونکہ ہے مرضی یہ راب، حاصل یوں ان سے کرتے ہیں رہنمائی ہم سا۔ ہم ان کے ہیں مقلد، یہ ہے ہمارے رہبر، ہم بت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر۔ ہے مرجیت کے دم سے شیعت کی سربلندی، حاصل ہے ان کو ہر دم مولا کی سرپرستی۔ وہ ہیں امام برحق، یہ خاک پا ہے ان کی، تقلید ہی میں مضمر ہے اتباع مہدی۔ یہ قول عسکری ہے، ہم بھول جائیں کیوں کر،
ہے خامنائی رہبر، ہے خامنائی رہبر،
ہے خامنائی رہبر۔ ہم بت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر۔ نائب سے اپنے مولا فرما گئے ہیں خود ہی، ماں بہن جب ہمارے ہو عارضی جدائی۔ سمجھو کہ میری غیبت ہے مصلحت خدا کی، لازم ہے تم پہ میرے شیعوں کی رہنمائی۔ میرا محب نہ کوئی دنیا میں کھائے ٹھوکر،
ہے خامنائی رہبر،
خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر۔ ملا کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے، شیعت کا قتل دنیا میں عام ہو رہا ہے، اسلام اب جہاں میں بدنام ہو رہا ہے، گویا کے انتظار سمسام ہو رہا ہے۔ حالات کہہ رہے ہیں چمکے گی تیغ حیدر،
ہے خامنائی رہبر، ہے خامنائی رہبر،
ہے خامنائی رہبر۔ ہم بت رابیوں کے ہیں، خامنائی رہبر ہیں، خامنائی رہبر، خامنائی رہبر۔
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։